عليكم ورحمة الله وبركاته. جس مرحومہ و مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے، خاندانی سادات میں سے دیگر مرحومین، آپ اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مجلس ترحیم ہے ایصال ثواب کی، اور عنوان اس کا آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ دفاع ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں چند جملے پہلی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر دوسری مناسبت کے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی. آج ہم اپنی ہی ایک عزیزہ، ایک بزرگ خاتون، خاندان کی بزرگ خاتون، اور آل رسول سے، نسل رسول اللہ سے، جن کی رحلت ہوئی، اور ان کے اہل خانہ و بعض ماندگان، وہ ہم سب سوگوار ہیں ان کی اس رحلت پر، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی ان کی تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے. پروردگار انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی و رب کریم انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے. خداوند تعالی ان کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کے حقوق ادا کرنے کی انشاءاللہ بعض ماندگان کو توفیق عنایت فرمائے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی مومن یا مومنہ اس دنیا سے رحلت کر جاتی ہے، اس کا حق بچ جانے والوں پر یہ ہے کہ ایک تو اس کے کفن و دفن میں شریک ہوں، اس کے جنازہ میں، تشییع جنازہ میں شریک ہوں، اس کے لیے استغفار کریں، نماز جنازہ اس کا ادا کریں اور استغفار کریں خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اسے مغفرت فرمائے، اور خدا اسے رحمت فرمائے، اور خدا اس مرحوم کو اپنے سایہ رحمت میں مقام نصیب کرے. یہ تمام مرحومین کا، مومنین کا حق ہے ہماری گردنوں پر، اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی مرحوم کے جنازہ میں شرکت کرتے ہیں یا اس کی فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں یا اس سے متعلقہ مجلس میں شرکت کرتے ہیں، اس میں مرحوم کے حقوق بھی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس مرحوم کے خاندان کے سوگوار و عزادار خاندان سے تسلیت و تعزیت بھی کرتے ہیں، ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ان کو تسلی اور ڈھارس دیتے ہیں اور اس صدمے میں آپ ان کے شریک بنتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو حضرت فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ کسی مرحوم کے جنازہ میں یا مرحوم کی تشییع میں یا مرحوم کے کفن و دفن میں شریک ہوتے ہیں، اس کے تابوت کو کندھا دیتے ہیں، اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے فاتحہ و مجلس منعقد کرتے ہیں، تو یوں نہیں کہ فقط مرحوم کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور مرحوم کے ان سوگواروں کے لیے جو بچ جاتے ہیں اور اس کے عزادار خاندان کی تسلیت کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، وہ سوگواری و عزاداری میں شریک ہوتے ہیں اور کفن و دفن میں شریک ہوتے ہیں، تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، خود بھی اس منظر سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور انہیں نصیب ہوتا ہے۔ اور کریں، اپنے آپ کو فراموش نہ کریں، اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، اپنے آپ کو بے نصیب نہ رکھیں۔ جب ایک مومن یا مومنہ اس دنیا سے گزر جائے، اس کے لیے استغفار طلب کریں خداوند تعالیٰ سے، اپنے لیے بھی کریں اور اس کے لیے بھی کریں، مغفرت طلب کریں۔ انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، حقوق خدا میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، حقوق عباد میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہم جتنے بھی پرہیزکار و متقی بن کر رہے ہیں، پھر بھی حق بندگی خدا ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اور اس حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی بابت خدا سے استغفار طلب کریں۔ لیکن خود اپنے آپ کو بھی نہ بھولیں، یہ نہ ہو کہ فقط مرحوم کے لیے آئیں یا فقط اس کے سوگوار خاندان کو تسلیت و تعزیت کہنے کے لیے آئیں، بلکہ اپنی خاطر بھی آئیں، آپ اپنی ذات کے لیے بھی آئیں۔ آپ کس لیے؟ اس لیے آئیں کہ ایک دن جس طرح وہ آج ہم سے بچھڑ گئے، وہ مرحوم، اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عالم برزخ میں جا پہنچے، یہ حیات دنیاوی ختم ہو گئی ان کی، خوب ایک دن آپ کی باری آئے گی، ایک دن آپ اس مرحلے سے گزریں گے، یہ تابوت جس کو آج کندھا دیا ہوا ہے، ایک دن آپ اس کے اندر لیٹے ہوں گے، اور یہ قبر جس میں آج یہ مرحوم دفن ہو رہا ہے یا مرحومہ مومنہ دفن ہو رہی ہے، ایک دن اس قبر میں آپ لیٹے ہوں گے، اور یہ تشییع آپ کی ہو رہی ہوگی، اور یہ پانچ تکبیر نماز جنازہ آپ پہ پڑھا جا رہا ہوگا، اور آپ کو خاک کے نیچے دفن کر کے لوگ گھروں کو واپس آ جائیں گے، اس وقت آپ اس منظر سے گزر رہے ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے دین میں، یہ حکم ہے کہ آپ مرحومین کی تشییع میں، جنازہ میں، کفن و دفن میں شریک ہوں، آنکھوں سے دیکھیں سارا منظر، نہ کہیں کہ صرف وہ جان اس نے جانا تھا، وہ چلا گیا اور میں ہمیشہ کے لیے یہاں پر ہوں، بلکہ یہ گمان رکھو کہ کل آپ کی باری ہے، چونکہ سب نے، سب کا انجام یہی ہے۔ ہر چند ہمیں صدمہ ہوتا ہے جو مرحوم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بچھڑنے کا، ان کے فراق کا، ان سے دوری کا ہمیں نہایت صدمہ ہوتا ہے، لیکن عبرت بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک دن ہمیں بھی یہیں اسی مرحلے سے گزرنا ہے۔ آیا اس مرحلے کے لیے تیاری کر رکھی ہے یا نہیں، آمادہ ہیں یا نہیں ہم؟ جب یہ وقت آئے گا، کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، معلوم نہیں، میں آپ کی خدمت میں یہاں یہ عرائض پیش کر رہا ہوں، آیا اتنی مہلت ہے کہ اس ممبر کو چھوڑ کے اتر سکوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ اس عزا خانے سے باہر جا سکوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کسی وقت بھی وہ امر الہی آ سکتا ہے اور میری حیات بھی یہیں پہ ختم ہو جائے گی اور اصل حیات و اگلا مرحلہ آغاز ہوگا۔ عزیزان، اس دن کے لیے اور اس مرحلے کے لیے اور اس وقت کے لیے کیا کیا ہے، تیاری کی ہے؟ عید آتی ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، سفر پیش ہوتا ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، کوئی دعوت ہوتی ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں، آپ تیاری کرتے ہیں، معمولی کاموں کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، میزبان بنتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں تب تیاری کرتے ہیں آپ، لیکن جب بارگاہ خدا میں حاضر ہونا ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ ایسے ہی چلے جائیں گے؟ ایسے تو آپ کسی کے گھر نہیں جاتے، تیار ہو کے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بنا سنوار کے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اسی موجودہ حالت میں جن کپڑوں میں سوئے تھے انہی کپڑوں میں اٹھ کے دوسروں کے گھروں میں نہیں چلے جاتے، لباس بدل کے جاتے ہیں، کیوں؟ کہ کہیں شرمساری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عزیزان، چونکہ دوسرے صرف ہمارا لباس دیکھتے ہیں، جلد نہیں دیکھتے، لیکن جس کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے وہ لباس اور جلد تو درکنار، وہ روح بھی دیکھتا ہے، دل بھی دیکھتا ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے۔ اس کے پاس جانے کے لیے کس چیز کی تیاری کی ہے؟ کیا آمادہ کیا ہے؟ کیا وہاں شرمساری سے نہیں ڈرتے؟ کیا وہاں شرمندگی سے نہیں ڈرتے؟ اپنے پروردگار کے سامنے جب شرمندہ ہوں، اپنے رب کے سامنے جب شرمسار ہوں، کیا لے کر جائیں گے؟ کیا نامہ عمل لے کر جائیں گے؟ کیسا دل لے کے جائیں گے؟ کیسی روح لے کر جائیں گے؟ کیا اعمال لے کر جائیں گے؟ کیا توشہ لے کر جائیں گے اپنے لیے؟ خوب، آپ نے دیکھا عبرت کے کئی مقام ہیں۔ ہر مرحوم کو جب ہم قبر میں اتارتے ہیں، اولاد یہیں رہ جاتی ہے، عزیز یہیں رہ جاتے ہیں، مال یہیں رہ جاتا ہے، گھر یہیں رہ جاتا ہے، تعلقات یہیں رہ جاتے ہیں، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ مرنے والے کو تو سمجھ میں آ گئی ہوتی ہے کہ ہر چیز پیچھے رہ گئی اور میں سفر میں آگے چلا گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس کی باری تو گزر گئی، اس کے سر سے تو پانی گزر گیا۔ یہ زندہ بچ جانے والوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک دن میں بھی اس نقطے پہ آ پہنچوں گا، سب ادھر رہ جائیں گے اور میں تنہا ادھر چلا جاؤں گا، مجھے آگے بھیج دیا جائے گا، کس کے حوالے کیا جائے گا، مجھے کس کے سپرد کیا جائے گا؟ روایت میں ہے کہ انسان کو صرف ایک چیز کے سپرد کیا جائے گا، اپنے عمل کے سپرد کر دیا جائے گا۔ صرف عمل انسان کا انسان کے ہمراہ جائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات خدا نے دو رخ و دو روپ و دو چہرے اس لیے بنائے ہیں کہ دیکھ سکے کہ احسن و عملا تم میں سے کون ہے، ایکم احسن و عملا، اور اسوا و عملا تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے اور تم میں بدترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر ہمارے عمل درست ہیں تو ہم ان کے سپرد ہیں، اگر ہمارے عمل غلط ہیں تو ہم اپنے عمل کے ہی سپرد ہیں۔ ہمیں بہت ساری چھوٹ دی جاتی ہے، کنسیشن دی جاتی ہے، ہمیں ممبروں سے دی جاتی ہے اور لوگ دیتے ہیں، اور ہمیں وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو ہمیں بہت چھوٹ دیں۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، اگرچہ وہ جعلی چیز دے دے لیکن کم قیمت پہ دے تو ہم وہیں جعلی چیز خرید لیتے ہیں، اور اصلی چیز دے اور مہنگی دے وہ ہم نہیں خریدتے، سستی کے چکر میں جعلی چیزیں خرید کے لے آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں گھروں کے اندر جعلی چیزیں اور مصنوعی چیزیں، انہوں نے انبار لگا کے، ڈھیر لگا کے رکھا ہوا ہے چائنا کا کچرا، کیونکہ سستا ملتا ہے۔ عزیز من، ہر چیز جو سستی ملتی ہو وہ ضروری نہیں وہ درست بھی ہو، وہ مفید بھی ہو، وہ کارآمد بھی ہو۔ اور مفت کے تو ویسے بھی ہم بڑے دل دادا ہیں، مفت میں ملے تو اس سے بہتر اور کیا ہے، مفت میں جو مل جائے۔ عزیز من، مفت کچھ بھی نہیں ہے، خدا نے کچھ بھی مفت نہیں بنایا، ہر چیز کا معاوضہ و ہر چیز کی قیمت رکھی ہے، جنت کی قیمت رکھی ہے خدا نے۔ جب تک تو وہ قیمت ادا نہیں کرے گا بہشت نہیں ملتی۔ اگر آپ جعلی ایجنٹوں سے جنت اپنے نام، ایک امریکی کمپنی ہے، ابھی آسٹریلیا میں بھی شروع ہو گئی ہے، نیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، چاند کو تقسیم کر کے، پلاٹنگ کر کے چاند کی بیچ رہے ہیں، چاند بیچ رہے ہیں، وہ چاند کی پلاٹنگ کر رہے ہیں، یہ چاند جو رات کو نظر آتا ہے آپ کو، اس کی پلاٹنگ کر کے اس کو بیچ رہے ہیں، اور کافی رقبہ بیچ چکے ہیں ابھی تک اس کو۔ خوب آپ خریدیں گے, آپ کو کہا جائے چاند سستا مل رہا ہے, چاند پہ پلاٹ بڑا سستا مل رہا ہے, یا زمین پہ من کرائے پہ بہت مہنگا ہے, چاند پہ سستا ہے, تو کیا خریدیں گے آپ چاند کی؟ نہیں خریدیں گے. کیوں نہیں خریدیں گے؟ چونکہ جس جو بیچ رہا ہے وہ چاند کا مالک نہیں ہے, جو بیچ رہا ہے وہ چاند پہ جا بھی نہیں سکتا. یہ ایجنٹ جو پراپرٹی ایجنٹ بنا ہوا ہے, یہ جعلی ہے, یہ جعلی پلاٹ بیچ رہا ہے. جو اس کے نہیں ہے وہ بیچ رہا ہے, جہاں نہیں پہنچ اس کی وہ بیچ رہا ہے, جو اس کی دسترس سے باہر ہے وہ بیچ رہا ہے. اور جب بھی کوئی ایسی چیز بیچے جو اس کی پہنچ سے باہر ہو, سمجھ لو کہ یہ جعلی کام ہو رہا ہے. اور ایسے جعلی انسان سے جو خرید لے اس کو مومن عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف اور احمق کہتے ہیں. اگر آپ خوشی خوشی ڈرافٹ اٹھا کے لائیں, سند لائیں, رجسٹری لائیں, جی چاند خریدی, ماں باپ آپ کو مبارک نہیں دیں گے, بیوی بھی گھر سے نکال دے گی کہ جا تو بے وقوف, کیا خرید کے لایا ہے, پیسے لے کے دے کے آ گیا تو چاند خرید کے لایا ہے, چاند پہ تجھے کون لے کے جائے گا؟ جس نے بیچا ہے وہ خود نہیں جا سکتا چاند پر, جس نے بیچا ہے وہ چاند پر اس کی دسترس نہیں ہے, اس کی رسائی نہیں ہے, تو کیسے اسے چاند لے کے آ گیا؟ عزیز ایمان, اگر چاند بیچے تو ہم نہیں خریدتے, چونکہ ہمیں پتہ ہے بے وقوفی ہے. تو عزیز ایمان, وہ جو جنت بیچتے ہیں, پہلے یہ دیکھ لو کہ جنت میں خود اس کی اپنی پہنچ بھی ہے یا نہیں ہے. یہ جا بھی سکتا ہے یا نہیں جا سکتا, یہ خود بھی جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے, یہ خود جنتی ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی جنت کی کوئی خوشبو نظر آتی ہے, اس کے عمل میں کوئی جنت کا عمل نظر آتا ہے؟ یہ جعلی ایجنٹ جنت کا بنا ہوا مومنین کی عقیدت سے فائدہ اٹھا کر ان کو جنت بیچ رہا ہے, فیس لے رہا ہے اور جنت بیچ رہا ہے. اگر آپ اسے کہو کہ بھائی آپ ممبر پہ جنت نہیں بیچو, ویسے کسی چرنگی پہ مل کے ہمیں وہیں پہ ٹکٹ دے دو, ہمیں وہاں نہیں دے گا, پہلے مجلس کرواؤ, اتنی فیس مجھے دو, اس فیس کو لے کر میں تمہیں جنت دوں گا. جنت تمہاری ہے, تمہیں مالک بنایا گیا ہے, تمہیں ایجنٹ بنایا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جعلی چیزیں پکڑی جاتی ہیں نا, جعلی چیزیں, جعلی ویزے پکڑے جاتے ہیں, جعلی پاسپورٹ پکڑے جاتے ہیں, جعلی شناختی کارڈ پکڑے جاتے ہیں, جعلی کاغذ زمینوں کے پکڑے جاتے ہیں. اور پکڑنے والے کون ہیں؟ یہی معمولی پٹواری اور دوسرے, یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں, یہ جعلی چیز ہے. اور خدا نے پٹواریوں سے جنت کے پلاٹ نہیں پکڑوانے, فرشتوں سے پکڑوانے ہیں. فرشتے معصوم ہیں جو خطا نہیں کر سکتے. ہر ایک چیز کی قیمت خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نفوس رہن ہیں, رہن ہیں, یہ نفوس تمہارے رہن میں رکھے ہوئے ہیں. ان نفوس کو امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے مرہون و رہین نفوس کو آزاد کراؤ, رہن میں ہیں تمہارے نفوس. اس رہن کی کیا معاوضہ کیا ہے؟ اس رہن کا معاوضہ عمل ہے. کرنا کیا ہے عزیزان؟ ہم نے بہت سادہ و سرسری سمجھ لیا اس زندگی کو بھی اور موت کو بھی. غفلت کی زندگی اور غفلت کی موت, جس سے پناہ مانگنی چاہیے. غفلت کی ہر چیز سے پناہ مانگے. رسول اللہ فرماتے ہیں اے پروردگار, غفلت کی نماز سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں, غفلت کی دعا سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں, غفلت کے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں, غفلت کی عبادت سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور غافل دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں, غافل نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشا ومن صلاة لا تقبل ومن دعاء لا ترفع ولا تسمع ولا یسمع. اے پروردگار, میں ان نمازوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں جو غفلت کے عالم میں پڑھی جائے. بے فائدہ. یہ موت و حیات کا قصہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے, انسان کے لیے بہت ہی اہم نقطہ ہے. یہ اذان ہو رہی، درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس انسان پہ رحمت کرے جس کو تین سوالوں کا جواب پتہ ہے، معلوم ہے، جسے تین باتوں کا جواب معلوم ہے، علم ہے، وہی عالم ہے، وہی نادان ہے، وہی دانا ہے، اور وہی رحمت خدا کا مصداق ہے، مستحق ہے. اس کے علاوہ کسی پر خدا رحمت نہیں کرے گا. رحمت خاصہ، اللہ کی دو رحمتیں ہیں، ایک وہ رحمت ہے جو عام ہے، جس رحمت کے تحت خدا غلہ بانٹتا ہے، جس رحمت کے تحت خدا غلہ بانٹتا ہے، اور وہ رحمت عام ہے، وہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، حشرات کو بھی دیتا ہے، چرند و پرند و درندے اور سب کو دیتا ہے، انسان کو دیتا ہے، کافر و مومن و منافق سب کو دیتا ہے. غلہ بانٹنے میں خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی ہوئی کہ کس کو غلہ دوں گا، کس کو غلہ نہیں دوں گا. پیدا کیا ہے، یہ میری مخلوق ہیں، مجھے مانے یا نہ مانے غلہ دینا میرا کام ہے، جو کہ میں رب ہوں، رب کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ان کو غلہ دے، جب پیدا کیے تو غلہ بھی دے. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، ایک رحمت دیگر ہے، رحمت خاص. اس لیے بسم اللہ میں دو دفعہ رحمت کا نام آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کا بھی وہی معنی ہے، رحیم کا بھی وہی معنی ہے. تو کیوں تکرار ہوئی دو دفعہ رحمت؟ رحمان میں بھی رحمت آ گئی، رحیم میں بھی رحمت آ گئی، یہ بتانے کے لیے کہ ایک رحمانی رحمت ہے اور ایک رحیمی رحمت ہے. رحمانی رحمت کون سی ہے؟ رحمانی رحمت وہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ کا فرمانا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر ایک کے لیے ہے. لیکن رحمت خاصہ فرمایا وہ میرے بندگان خاص کے لیے ہے، وہ عباد خاص کے لیے ہے، وہ ان کے لیے ہے جو اس رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، وہ اصلی رحمت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ رحمت خدا اس انسان کو عطا کرتا ہے جسے تین سوالوں کا جواب معلوم ہو. رحم اللہ امرأً، خدا رحمت کرے اس انسان کو جسے یہ معلوم ہے، من این الى این وفی این، اسے یہ معلوم ہو کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور اب کہاں ہے. ان تین سوالوں کا جسے جواب معلوم ہے، خدا اس پر رحمت کرے. رحمت مانگ رہے ہیں علی امیر المومنین، وسیلہ رحمت خداوند تبارک و تعالی، وہ رحمت خاص جو اہل علم و اہل عبادت و اہل عرفان کو عطا ہوگی، یعنی ان انسانوں کو جنہیں تین سوالوں کے جواب آتے ہیں. عزیزان سوچیں، ہم سب، ہمیں ان تین سوالوں کے جواب معلوم ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں کے لیے آئے ہیں، ہمیں خدا نے کیوں پیدا کیا، آیا اسی کام کے لیے پیدا کیا جو کر رہے ہیں. ہر ایک اپنے سے خود سے سوال کرے، پوچھے، ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، رزق حلال کما رہے ہیں، گھر چلا رہے ہیں، کوئی پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، کہ کوئی مصروفیت ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. یہ خواتین گھروں میں خوب مشغول ہیں، گھریلو خواتین کسی زمانے میں تھیں، گھروں کے سارے کام کرتی تھیں، اب انہوں نے ماسیاں رکھ لی ہیں گھروں کے کام کے لیے، پہلے خود کیا کرتی تھیں، وہ بعض جگہ مردوں سے کروا لیتی ہیں. آیا یہ خواتین واقعی انہی کاموں کے لیے پیدا ہوئی ہیں، برتن مانجنے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، یہ مقصد ہے ان کی خلقت کا؟ مرد کی خلقت کا مقصد یہ دکان بنانا، دکان چلانا، دفتر میں جانا، واپس آنا، اور کمانا اور کھانا، یہ مقصد خلقت ہے ہمارا؟ یہ ضرورت زندگی ہے ہماری، مقصد خلقت نہیں ہے ہمارا، یہ ضرورت زندگی ہے ہماری. لیکن زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، زندگی کو جاری رکھنے کے لیے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، زندگی کا سلسلہ چلانے کے لیے آپ کو معیشت اور رزق و غلے کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس زندگی کی خاطر میں اتنی محنت کر رہا ہوں وہ زندگی کس لیے عطا ہوئی ہے؟ وہ خدا نے مجھے کیوں دی؟ وہ کیا کام ہے جو مجھے کرنا ہے؟ تاکہ وہ توشہ جب اس دن جا رہے ہیں, جب موت آئے گی سب کو جانا ہے, اس دن ہم تیار ہو کے جائیں. تیار ہو کے کیا کر کے جائیں؟ بعض لوگ تیاری یہ کرتے ہیں جی بچوں کی شادیاں کر دیں, زمین ساری بانٹ دی, قرضے سارے اتار دیے, فلاں کا معافیاں مانگ لی, بس اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ سب کچھ کر کے پھر بھی کسٹم میں پھنس جاؤ گے, یہ سب کچھ کر کے بھی پھنس جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہے تیاری. عزیز من, یہ حقوق ہیں جو تُو نے, بوجھ ہے جو تُو نے اتارا ہے. بوجھ اتارنا اور چیز ہے, تیاری کرنا اور چیز ہے. تو تیار ہو کے جا. آپ میں سے یہ جوان, تعلیم یافتہ جوان جاتے ہیں جاب کے لیے, کسی جگہ انٹرویو دیتے ہیں, جا کر پہلے انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں, امتحان کی تیاری کرتے ہیں. اگر یہ کہیں ہم نے بچوں کو بیا دیا ہے, ہم نے قرضے اتار دیے, ہم نے زمین بانٹ دی ہے اور اب انٹرویو دینے جا رہے ہیں, تو انہیں کہے گا کہ یہ تیاری آپ کو انٹرویو میں کام نہیں آئے گی. انٹرویو کی تیاری اور ہوتی ہے. عزیز من, اس دنیا سے, اس دنیا میں کیوں آئے؟ وہ جب کام کر لو گے اس کا مطلب ہے آپ موت کے لیے تیار ہو. اگر وہ کام نہیں کیا, آپ موت کے لیے آمادہ نہیں ہیں. وہ کیا کام ہے؟ مختصر عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. وہ ایک کام ہے, صرف ایک کام. ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم انسان پیدا نہیں ہوتے, انسان کا فریم پیدا ہوتا ہے. انسانیت تک خود آگے پہنچنا پڑتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا ماجرا قرآن میں اسی طرح بیان کیا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے, یعنی ڈھانچہ بہت خوبصورت بنایا ہے, خلقت بڑی زیبا بنائی ہے, بڑی حسین خلقت بنائی ہے. اس سے بہتر شاہکار بنانا ممکن نہیں تھا, لیکن فرمایا کہ یہ جو خلقت میں نے بنائی ہے یہی سارا کام نہیں ہے, اصل کام تو نے خود کرنا ہے. یہ خلق ہے جو خدا نے بنائی ہے, اس خلق کے اندر خلق تو نے خود بنانا ہے, انسانیت کا رنگ تو نے خود بھرنا ہے, اپنے آپ کو مقام انسانیت تک تو نے خود پہنچانا ہے. اسی کا نام قرب خدا ہے, اسی کا نام خلافت اللہی ہے, اسی کا نام تکامل ہے, اور اسی کا نام مقصد زندگی ہے. اس مقام انسانیت تک پہنچنا, ایک جملہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ بھی سن لیں اور بار بار اس کو کہیں, اتنا کہیں کہ زبانوں پہ چڑھ جائے, رٹ لٹا لگائیں اس کا, چونکہ بعض جملے ہیں ہماری زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اسی طرح اس کو اتنا دہرائیں کہ زبان پہ چڑھ جائے, یہ جملہ محاورہ بن جائے ہمارا. عزیزان ایمان, خدا نے ہر چیز کو بنا کے بھیجا ہے, انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے. انسان کو بنا کے نہیں بھیجا. یہ فرق ہے انسان میں اور غیر انسان. تمام موجودات و مخلوقات کو جو بننا تھا خدا نے بنا دیا. فرشتے کو خدا نے فرشتہ بنا دیا, فرشتہ خود فرشتہ نہیں بنا. زمین خود زمین نہیں بنی, اللہ نے اس کو بنا دیا. آسمان خود آسمان نہیں بنا, ستارہ خود ستارہ نہیں بنا, درخت خود درخت نہیں بنا, جانور خود جانور نہیں بنا, حشرہ خود حشرہ نہیں بنا, کوئی چیز خود نہیں بنی, ہر ایک کو خدا نے بنایا. لیکن جب انسان کی باری آئی, انسان کو فرمایا بننے کی صلاحیت میں دیتا ہوں, بننا تو نے خود ہے. صلاحیت میں دیتا ہوں تجھے, لیکن بننا تجھے خود ہے. اسے پروان تو نے خود چڑھانا ہے, اس کی پرورش تو نے خود کرنی ہے. لہذا آپ توجہ کریں کہ پوری کائنات کے اندر ملائکہ سے لے کر حشرات تک صرف انسان قابل تعلیم و تربیت ہے, باقی کسی موجود کو تعلیم و تربیت نہیں دی. یہ سرکس کے جانور کہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے نہ ہی تربیت یافتہ ہوتے ہیں. عام عموماً کہتے ہیں نا یہ گھوڑا بہت تربیت یافتہ ہے. سرکس میں دیکھے ہیں نا جانور, ٹی وی میں سرکس میں دیکھا ہوگا کہ عجیب و غریب قسم کے کرتب کرتے ہیں حیوانات. شیر بلی بنا ہوتا ہے اور بلی شیر بنی ہوتی ہے, اور گدا گھوڑا بنا ہوتا ہے, گھوڑا کچھ اور بنا ہوتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں یہ تربیت یافتہ جانور ہیں. جانور قابل تربیت نہیں ہوتا, جانور قابل مسخ ہوتا. یہ مسخ شدہ جانور ہیں جو سرکس کے اندر ہیں, تربیت یافتہ نہیں ہیں. یہ مسخ شدہ ہیں چونکہ گھوڑے کو چھلانگیں لگانے کے لیے اور کلا بازیوں کے لیے خدا نے نہیں بنایا. گھوڑا کسی اور کام کے لیے ہے. جب گھوڑے کی طبیعت کو مسخ کر دیا جائے تو لوگوں کے تماشے کا سبب بن جاتا ہے. ہاتھی کو لے آتے ہیں سرکس میں اور لا کر سٹول پہ بٹھا دیتے ہیں, لوگ تالیاں بجاتے ہیں. آخر ہاتھی کو شرم آنی چاہیے. ہاتھی کو اس لیے ہاتھی نہیں بنایا گیا, اتنا زورور, اتنا جسہ, اتنی طاقت, اتنی لمبی سونڈ, اس طرح کا ہولیا اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ وہ سرکس میں سٹول میں بیٹھ کر لوگوں کے دل خوش کرے. ہاتھی کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ تاکہ جو بھی اس کی راہ میں آئے اس پہ پاؤں رکھ کر اس کو وہیں پر ختم کر دے. لیکن وہ پیٹ کی خاطر یہ ہاتھی اپنی فطرت کو, اپنی طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے اور پیٹ کی خاطر آ کر وہ کام کرتا ہے جس کے لیے پیدا. شیر کو چیرنے پھاڑنے کے لیے بنایا گیا ہے, شکار کے لیے بنایا گیا ہے. شیر کو آگ کے دائرے میں کودنے کے لیے نہیں بنایا گیا. لیکن عزیز امن, یہ پیٹ ایسی چیز ہے جو شیروں کو بلی بنا دیتا ہے, جو شیروں کو بکری بنا دیتا ہے, جو مسخ کر دیتا ہے. یہ مسخ شدہ جانور ہیں جو سرکس میں ہیں. اور کچھ لوگ ماہر ہیں جانوروں کو مسخ کرنے کے. ان کو آپ دیں, جانور دیں, آپ کو کچھ اور بنا کے دے دیں گے اس کو. آپ ان کو شیر دیں, بلی بنا کے دیں گے آپ کو. ان کو مہارت ہے اس کام کی. آپ کے یہاں جو نظام تعلیم ہے, آپ کے ملک کے اندر یہ سرکس کے حیوان بنا رہا ہے, یہ انسان پروان نہیں چڑھا رہا. یہ سرکس کے جانور ہیں. سرکس کیا ہے ان کی؟ یہ دفاتر ان کی سرکس ہے, یہ کمپنیاں ان کی سرکس گاہیں ہیں. یہاں پر جو تم پیسے لو اور سرکس میں جو کچھ آپ کو کہتا ہے مالک وہ کرتے جاؤ, اور تمہیں یاد بھی نہ آئے کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا. سرکس کا جانور اسے نہیں معلوم ہوتا تھا, یعنی سرکس کے شیر کو نہیں پتا مجھے کیوں بنایا گیا تھا. وہ سمجھتا ہے مجھے یہ قلعہ بازیاں کھانے کے لیے بنایا گیا. انسان قابل تربیت ہے. تربیت سے مراد پروان چڑھانا. جس طرح پودا بیج سے نکلتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے, اسی طرح انسان بھی ہے. انسان مقام انسانیت تک ایسے ہی پہنچتا ہے جس طرح سے ایک پودا بیج سے نکل کر تناور درخت بنتا ہے, پھل دیتا ہے. انسانیت اس کے اندر خود پیدا کرنی ہے اس نے. انسان کو خدا نے بننے کے لیے بنایا ہے. عزیزان ایمان, یہ جو کہا گیا ہے کہ جو مرحومین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے آپ کار خیر انجام دیں, عمل خیر انجام دیں, صدقات دیں, ان کے لیے آپ ان کے حقوق ادا کریں, ان کے نام سے خدمت خلق کریں, فقیروں کو کھانا کھلائیں اور ایسے کام مرحومین اور میت کے نام سے کریں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ یہاں سے تو چلا گیا لیکن آگے نہیں پہنچا, بیچ میں ایک جگہ رک گیا ہے, عالم برزخ میں, عالم قبر میں. گڑے میں اس کا جسم ہے, خاک میں, لحد میں اس کا جسم ہے. اس کی روح لحد میں نہیں ہے, اس کی روح عالم قبر میں ہے, عالم برزخ میں ہے. عالم قبر اور ہے اور یہ خاک کا گڑا اور ہے. ہم اس کو قبر سمجھتے ہیں کہ یہ عالم قبر ہے, یہ نہیں ہے عالم قبر. عالم قبر میں جس طرح لباس اس کی الماری میں لٹکا ہوا ہے, یہ لباس ہمارا جو میں نے پہنا ہوا ہے, جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا یہ لباس الماری میں ہوگا, جسم خاک میں ہوگا, میں خود کہیں اور ہوں گا. اصل وہ عالم ہے جہاں میں خود ہوں گا. نہ میرے کپڑے کہاں رکھے ہوئے, میرے جوتے کہاں رکھے ہوئے ہیں, اور میرا بدن کہاں پہ دفن کر دیا آپ نے, جہاں میں خود ہوں. عالم برزخ یعنی انتظار گاہ ہے انسان, جہاں پر آپ جاتے ہیں اس دنیا سے, رحلت کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, کوچ کرتے ہیں. بقول حافظ شیرازی کے ایرانی شاعر, معروف حافظ کا نام سنا ہوگا، یہ بزرگوں نے سنا ہوگا، آج کل والوں کو تو یہ معلوم نہیں، لیکن بزرگوں نے سنا ہوگا، حافظ شیرازی بہت بڑے نامدار شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، ان کی پہلی نظم میں ہی ان کا یہ شعر ہے، مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ہر دم جرس فریاد می دارد کہ بر بندید محمل ہا، کہا کہ مجھے اس دنیا میں چین کیسے نصیب ہو کہ ہر لحظے کاروان کی گھنٹی بج رہی ہے کہ وقت تیرا آنے والا ہے، تیاری کر، رخصت کا وقت آ گیا ہے، اپنا محمل باندھ کے یہاں سے تجھے جانا ہے، جرس فریاد می دارد کہ بر بندید محمل ہا. عزیز من، اگر گھنٹی کے اوپر غور کرو، جرس اس گھنٹی کو کہتے ہیں جو قافلوں کے چلنے کے لیے بجائی جاتی تھی، پرانے زمانوں میں قافلے پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ، خچروں پہ، گھوڑوں پہ، اور پڑاؤ ڈالتے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، رات رکتے تھے، سحری کے وقت اٹھتے تھے پھر، اور سارے کاروان کو جگانے کے لیے ایک گھنٹی بجائی جاتی تھی، یا ایک وہ ہارن قسم کی چیز تھی وہ بجائی جاتی تھی، اس میں پھونکا جاتا تھا، اس کی آواز نکلتی، اس کو فارسی میں جرس کہتے ہیں، جرس. جرس فریاد می دارد کہ بر بندید محمل ہا، ہمارے کانوں میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، کانوں میں وزن آ گیا ہے، کانوں میں روئی چلی گئی ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں، ہمیں اس جرس کی آواز نہیں آ رہی. جب سنتے ہو آپ فلاں آدمی اس دنیا سے چلا گیا، یہ گھنٹی ہے، یہ بجی ہے کہ تو بھی اپنا محمل باندھ لے، تو بھی اپنا سامان باندھ لے، تیرے جانے کا وقت بھی بہت قریب آ گیا. لیکن ہم یہ گھنٹیاں سنتے نہیں ہیں، اس لیے مستی میں رہتے ہیں، مستی سے باہر نہیں آتے، ہوش میں نہیں آتے، جاگتے نہیں، غفلت سے نہیں نکلتے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو عبرت نہیں لیتی، عمیت عینن، اندھی ہو وہ آنکھ، کور باد وہ آنکھ جو عبرت نہیں لیتی، جو عبرت کے مناظر سے آنکھیں بند کر کے اور غفلت سے گزر جاتی ہے، اندھی ہو جائے وہ آنکھ. یہ سارے مناظر ہمیں اس مستی سے نکالنے کے لیے ہیں، ہمیں اس نشے سے نکالنے کے لیے ہیں. عزیزان، اصلی کام کیا ہے ہمارا؟ اصلی کام خود کو اس مقام تک پہنچانا جو خدا نے مقرر کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، عورت اور مرد کے لیے، یعنی مقام انسانیت تک پہنچانا، کمال انسانی تک پہنچنا. اتنی معرفت تیرے اندر آ جائے، اتنا کمال تیرے اندر آ جائے. اگر اس وقت تو اس دنیا سے گیا ہے، تیار ہو کے گیا ہے، اور اگر اس سے پہلے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے، بغیر تیاری کے چلا گیا ہے، اور جو بغیر تیاری کے جاتے ہیں اسے آگے پل کراس کرنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں. وہاں ایک عالم برزخ بنایا گیا ہے، عالم قبر بنایا گیا ہے کہ رک جا. کیوں رک جا؟ اس لیے کہ تو ادھورا ہے، تو ناقص ہے، تو مکمل نہیں ہے، تو کامل نہیں ہے، رک جا یہاں پر. خب اے پروردگار، پھر مجھے موقع دے. پہلے خبر نہیں تھی، پہلے غافل تھا، اب توجہ آئی کہ مجھے کیا کرنا تھا، جو کرنا تھا وہ تو کر کے نہیں آیا. مجھے کچھ بنانا تھا، میں پیسج بناتا رہا، میں برج بناتا رہا، میں بلڈنگیں بناتا رہا، میں جائیداد بناتا رہا، میں مال دنیا بناتا رہا، میں اپنا سٹیٹس بناتا رہا، میں اپنی کاذب و جھوٹی شخصیت بناتا رہا، میں اپنا اقتدار بناتا رہا، میں اپنی شہرت کا سامان بناتا رہا، میں اپنی عیاشیوں کے وسیلے بناتا رہا. آج جب آنکھ بند ہوئی، اس دنیا میں آنکھ بند ہوئی، اس دنیا میں آنکھ کھلی، مجھے خبر ہوئی تھی مجھے کرنا کیا چاہیے تھا. آج پتا چلا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا. لیکن مشکل یہ ہے عزیز من، وہاں سے واپسی ممکن
نہیں.
وہاں پر فائل کھلی ہے، عمل کی اجازت نہیں ہے. نامہ عمل کھلا ہوا ہے لیکن عمل کی اجازت نہیں، ختم ہوگی، مہلت ختم ہوگی. جب مہلت ختم ہوگی اور فائل بھی کھلی ہے، یا تو مجھے آگے جانے دیں، آگے بھی نہیں جا سکتا، فائل بھی کھلی ہوئی ہے، عمل کی بھی اجازت نہیں ہے. یہی پر آ کر ان کاموں کی اہمیت روشن ہو جاتی ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں. وہ جو چلا گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی فائل کھلی ہے، خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ساری امیدیں پیچھے رہ جانے والوں پر لگی ہوئی ہیں, ان کے تعاون سے وہ فائل کمپلیٹ ہو جائے گی دونوں طرف کی, یا ساری سیاہ ہو جائے گی یا ساری سفید ہوگی. آج پیچھے کیا چھوڑایا ہے؟ اگر اولاد صالح چھوڑایا ہے, اولاد صالح نیک اولاد جو کچھ کر رہی ہے وہ اولاد کو بھی کریڈٹ مل رہا ہے, اس ماں اور باپ کو بھی مل رہا ہے. اگر کوئی کار خیر چھوڑایا ہے, اگر کوئی اپنی یادگار پیچھے چھوڑایا ہے, اگر کوئی سنت حسنہ چھوڑایا ہے, اس کا کریڈٹ مسلسل اس کو مل رہا ہے, مسلسل اس کو مل رہا ہے. اور اگر پیچھے کوئی بدکاری چھوڑایا ہے, اگر پیچھے فاسد اولاد چھوڑایا ہے, اگر پیچھے غافل اولاد چھوڑایا ہے, اگر پیچھے کوئی سنت سیئہ چھوڑایا ہے, کوئی غلط رسم قائم کر کے آ گیا ہے اور اس کی قائم کردہ رسم پر لوگ عمل پیرا ہیں, وہ خسارہ عمل کرنے والوں کو بھی ہوگا اور اس کو بھی ہوگا. اس برزخ کے عالم میں سب منتظر ہیں. اس لیے یہ اعمال جو آپ انجام دے رہے ہیں, ایصال ثواب, یعنی یہاں ان عمل یہاں کیا اور ثواب ایصال بھیج دیا, ایصال بھیجنے کو کہتے ہیں, بھیج دیا, روانہ کر دیا اس کی طرف. ان مرحومین کو اپنے اعمال میں یاد رکھیں, ان کے نام سے کارہائے خیر انجام دیں, ان کے نام سے صدقات جاریہ انجام دیں. کرتے تھے پرانے بزرگان, یہ جنہوں نے آج جن جگہوں میں مساجد بنی ہوئی ہیں, حسینیے بنے ہوئے ہیں, امام بارگاہیں بنی ہوئی ہیں, مدارس بنے ہوئے ہیں, یہ سب کیا تھا؟ یہ موقوفات تھے, وقف, لوگ وقف کرتے تھے انہی اہل برزخ کے لیے, چونکہ اسی کی پراپرٹی تھی. وہ چھوڑ گیا, وہ چھوڑ گیا اولاد کے لیے. اگر اولاد صالح ہو اس کی جائیداد خرچ کر کے اس کی فائل کو کلیئر کرواتے ہیں. اگر باپ جیل میں چلا جائے اور باپ کا ایک مربع زمین پیچھے پڑی ہوئی ہو اور باپ جیل میں ہو, بیٹا زمین بیچ بیچ کے خود کھاتا رہے, عیاشی کرتا رہے, یہ نالائق بیٹا ہے. اس بیٹے کو کیا چاہیے؟ کہ یہی مربع زمین جو باپ کی تھی یہ بیچ کے باپ کو چھوڑائے, باپ کو جیل سے نکالے. عزیز امن, یہ عالم برزخ میں ہمارے اسلاف سب منتظر ہیں اور ہمیں بھی وہاں جانا ہے. صرف ایک صورت ہے عالم برزخ سے کلیئرنس کی, ایک صورت ہے, یہاں سے کامل ہو کر جاؤ, یہاں سے بن کے جاؤ, مقام انسانیت پہ پہنچ کے جاؤ, نقطۂ کمال پہ پہنچ کے جاؤ. ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ مقصد زندگی کو بھی نظر میں رکھو. ہم نے دین کو بڑا سرسری لیا ہے, دین کو سمجھا ہم نے مشغولیت ہے کسی طرح سے ہمیں اس جنت تک پہنچانے کے لیے, یا ہم نے خود جو تخیل سے بنا لیا وہاں تک پہنچانے کے لیے. نہ عزیز من, دین آخرت میں اس وقت کام آئے گا جب پہلے دنیا میں تجھے بنا لے. وہ دین جو انسان کو دنیا میں نہیں بنا سکتا وہ انسان کے آخرت کے کام نہیں آ سکتا. پہلے آپ کو دیکھا جائے گا, پہلے مجھے دیکھا جائے گا کہ دین نے دنیا میں اس کو کیسے بنایا. اگر دین دنیا میں کامیاب ہو گیا اس کو بنانے میں, یہ دین اسے آخرت میں بھی بچا لے گا. لیکن اگر دین دنیا میں مجھے نہیں بنا سکا, یہ دین میرے آخرت کے کسی کام نہیں آ سکتا. آپ کسی کو کہیں یہ گاڑی پل کے اس طرف نہیں چلتی, پڑ کے اس طرف بہت چلے گی, آپ نے کہ کیا ضمانت ہے جو ادھر نہیں چلتی ادھر کیسے چلے گی؟ مجھے یہاں پر سعادت مند بنائے, مجھے یہاں پر مقام انسانیت تک دین پہنچائے, پھر میں باور کروں گا کہ مجھے آخرت میں بھی دین کہیں پہنچا سکتا ہے. ہادیان دین, توجہ کریں, یہ ایام مصائب کے ایام ہیں در حقیقت. وہ مصائب جو بہت عظیم مصائب ہیں عالم اسلام پر, پوری امت اسلامیہ پر, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نہایت بے ادبانہ گستاخی کی گئی ہے, یہ مصیبت عظمیٰ ہے دنیا اسلام کے لیے, پیروان رسول اللہ کے لیے, امت رسول اللہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. آج امام زمانہ کا قلب نازنین جریہ دار ہے, گریہ کناہ ہے اس مصیبت کے اوپر. ہادیان دین کیوں آئے ہیں عزیزان؟ یہ گستاخی یہ بے حرمتی بہت سارے شکلوں میں ہوتی ہے. بعض اوقات عقیدت کی رو میں بہہ کر انسان گستاخی بھی کر جاتا ہے. جب عقیدت کے ساتھ حقیقت نہ ہو، عقیدت کے ساتھ معرفت نہ ہو، عقیدت میں بھی انسان گستاخی کر جاتا ہے. اگر کسی شخص کو عقیدت ہو، بہت عقیدت ہو اپنے والد سے، لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو یہ میرا والد ہے، لیکن اسے محبت ہو والد سے. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک جوان رات کی تاریکی میں اس کا والد آ رہے تھے اور وہ والد کو پہچان نہیں سکا، اور اس نے سمجھا کہ میرا دوست آ رہا ہے، اور اس دوست سے بھی اس کو عقیدت تھی، تو اس نے والد کے ساتھ وہ حرکت کی جو دوست کے ساتھ کی جاتی ہے. والد کا گال پکڑ کے مروڑا اس نے، اور ساتھ جملہ بھی، ایک فلمی جملہ بھی، اداکاری کا جملہ بھی بیان کر دیا. اور جب والد نے بولا، منہ سے جملہ بولا، تو اسے پتا چلا یہ باپ ہے، وہیں سے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا گھر سے. نادانستہ باپ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، کیونکہ جو اس کو معرفت نہیں تھی، رات اندھیری تھی، یہ معلوم نہیں تھا یہ دوست ہے یا باپ ہے. اس طرح عزیزان من، ہمیں بعض اوقات عقیدت میں پتہ نہیں چلتا کون ہے. خداوند تبارک و تعالی نے جو ہادی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تکمیل کے لیے مقرر کیے تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سفارشی ہیں ہمارے. جو معلم بنائے تھے، آپ اپنے بچے کے لیے ٹیچر رکھیں، ٹیوشن پہ ٹیوٹر رکھیں، اور اسے کہیں کہ اسے پڑھاؤ، ٹیوٹر نہ آئے، تنخواہ لیتا رہے اور آئے نہیں ایک دن، اور صرف یہ کہے کہ اس کو پڑھے بغیر میں پاس کرا دوں گا. تمہیں پاس ہی چاہیے نا. یہ آپ بچے کو میڈیکل میں بھیجنا چاہتے ہیں، انجینئرنگ میں بھیجنا چاہتے ہیں، آپ بچے کو اچھے نمبروں سے پاس کرانا چاہتے ہیں، اس کو اچھے سکولوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اچھا استاد رکھا ہے آپ نے، لیکن یہ استاد کیا کہے آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، پاس کرانا مقصود ہے، ڈگری دلانا مقصود ہے، یہ میں پاس کرا دوں گا. کیا ایسے ٹیچر کے پاس پڑھائیں گے آپ بچوں کو؟ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کو ٹیوٹر رکھ رہا ہوں، آپ کو معلم رکھ رہا ہوں، آپ کو سفارشی نہیں. سفارش کرانی ہوئی تو اس کے لیے ایم این اے الگ ہے، ایم پی اے الگ ہے، جن کو ووٹ دیتے ہیں ان سے سفارش کراتے ہیں، لیکن آپ کو جو رکھا ہے تاکہ میرے بچے کو تعلیم دو، پڑھاؤ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کیوں بنائے؟ انبیاء بنائے تاکہ بشر کو پڑھائیں، بشر کو بنائیں، بشر کی تربیت کریں، بشر کو پروان چڑھائیں. لیکن ہم نے کیا کہا؟ اے انبیاء آپ کو زحمت ہوگی پڑھانے کی، نہ آپ تھکے نہ ہمیں تھکائیں. جب ہم پھنس جائیں گے تو پھر ہماری سفارش کے لیے آ جانا. عزیز من، خدا نے سفارشی نہیں بھیجے، ہادی بھیجے ہیں. ہادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو، ہادی کہتے ہیں تکمیل کرنے والے کو، ہادی کہتے ہیں کمال تک پہنچانے والے کو. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو، مجھ سے پوچھ لو، میں تمہاری نجات کے سارے راستے جانتا ہوں، لے لو مجھ سے. لیکن ہم نے کیا کہا؟ کہ مولا آپ بھی بتاتے ہوئے تھکیں گے، ہم بھی لیتے ہوئے تھکیں گے، ہم قبر میں جائیں گے، وہاں پر آپ آ جانا. دنیا میں آپ ہمیں نہ چھیڑیں، دنیا میں ہمارے ایم این اے ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، ہماری لیگیں ہیں، ہماری پارٹیاں ہیں، ہمارے فلاں ہیں. دنیا میں ان ائمہ کے ساتھ، موت کے بعد ان ائمہ کے ساتھ. قرآن کا کیا کہنا ہے؟ تم اس امام کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے جس کے ساتھ دنیا میں رہے ہو تم. یہ جن کو ووٹ دیتے ہو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تم. یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہمارے ذہن میں معصومین کا کنسپٹ ہے اور ہم زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں. ایک بہت بڑی شخصیت، خدا ان کو صحت و سلامتی دے، وہ خود بتاتے ہیں، ایک بڑے عہدے پر رہے ہیں پاکستان میں، شاید آپ میں سے بہت سارے جانتے بھی ہوں، میں نے کئی جگہ ان کا ماجرا ذکر کیا ہے، بہت بڑے عہدے پر رہے ہیں، نام نہیں لیتا. اور اس عہدے کی وجہ سے ان کے تمام دنیا کے سیاسی لیڈروں سے، حکمرانوں سے، پرائم منسٹر سے، پریزیڈنٹ سے، سب کے ساتھ یادگار تصویریں تھیں. اور وہ تصویریں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر کے ایک ہال میں، ڈرائنگ روم میں انہوں نے سجائی ہوئی تھیں، تمام دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ. بہت بڑا افتخار ہے، بہت بڑا فخر ہے ایک پاکستانی کے لیے کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ اس کی تصویریں ہوں. انہوں نے وہ سجائی ہوئی تھیں. خود بتاتے ہیں کہ ایک دن میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ دنیا تو ان کے ساتھ گزاری ہے، اور دنیا ان کے ساتھ گزار کے فخر کیا ہے، کیا پسند کرو گے آخرت بھی انہی کے ساتھ ہو تمہاری؟ بیٹے نے باپ کی آنکھیں کھول دیں،
یہ باپ نے خود سنایا. بیٹے نے باپ کی آنکھیں کھولی, اسی وقت باپ نے وہ ساری تصویریں اتاری, کسی کو توڑا, کسی کو پھوڑا, کسی کو بکسے میں بند کیا, صندوق میں تالا لگا کے, اور کہا کہ خدایا میں پناہ مانگتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, میں نے کن لوگوں کے ساتھ دنیا بسر کر دی, کن لوگوں کے ساتھ دنیا میں محشور رہا, میں آخرت میں ان کے ساتھ محشور رہنا نہیں چاہتا, میں کن کے ساتھ آخرت میں معشور رہنا چاہتا ہوں جو تو نے میری نجات کے لیے بھیجے ہیں. ہو خدا کا فرمانا ہے اگر ان کے ساتھ آخرت میں معشور رہنا چاہتا ہے تو دنیا بھی انہی کے ساتھ گزارنی ہوگی تمہیں. ہم نظام امامت ذہن میں رکھ کر اور نظام طاغوت کو جا کر حصہ بنتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. ہو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اگر ہم بنو امیہ کے دور میں ہوتے, زبانوں پہ کیا ہوتا, دم دم علی علی, ووٹ بنو امیہ کو. خوب یہ دم دم علی علی کس کام آئے گا تیرے, تو کس کو دھوکا دے رہا ہے؟ علی کو دھوکا دے رہا ہے. علی تو فرماتے ہیں میں جب سے پیدا ہوا ہوں نہ دھوکا دیا ہے نہ دھوکے میں آیا ہوں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
کیا بات ہے.
امام ہشتم حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک اپنا بہت قریبی صحابی و شاگرد, اچھا شاگرد امام نے, ایک دن اپنے دربان کو کہہ دیا کہ اسے میرے پاس مت آنے دے, روک دے اس کو, اس کے بعد یہ میرے پاس نہ آئے. دربان نے روک دیا. حیران ہوا, میں روز آتا تھا, آج کیوں روک دیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم, مولا نے حکم دیا اس کو نہ آنے دے, بس میرا کام ہے تجھے روک دینا. بیٹھا رہا باہر, شام کو اٹھ کے گھر چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا, پھر روک دیا. 3 ماہ تک مسلسل آتا تھا, ہر روز در امام پہ بیٹھ کے باہر چلا جاتا تھا, اسے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی, اندر جانے کی اجازت نہیں تھی اس کو. ایک دن رویا اس دربان کے سامنے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی و گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی مجھے خود خبر نہیں ہے. آخر مجھے پتہ تو چلے مجھ سے کیا سرزد ہوا, کیوں اتنی بڑی سزا مجھے دی جا رہی ہے. کہا تو صرف امام کی بارگاہ میں یہ عرض کر جا کے کہ مولا تھوڑی سی دیر کے لیے, چند لحظوں کے لیے اجازت دیں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, صرف وجہ پوچھ لوں کہ کیوں مجھے روکا ہے, پھر اس کے بعد اگر آپ نے حکم دیا تو ویسا کروں گا جو آپ فرمائیں گے. دربان نے پیغام پہنچایا, امام نے فرمایا آنے دو اس کو. آ گیا, آ کے بیٹھا اور رو کر کہنے لگا مجھ سے کون سی گستاخی, کون سی گناہ سرزد ہوا جس کی سزا یہ مل رہی ہے. امام نے فرمایا تو ہر جائی ہے, تو ہمارا نہیں ہے, تو ہمارا نہیں ہے, تو ہر جائی ہے, تو ہر ایک کے ساتھ ہے, تو ادھر بھی آتا ہے, ہمارے دشمنوں کے پاس بھی جاتا ہے. کہنے لگا مولا میں آپ کے کسی دشمن کے پاس نہیں جاتا, کسی نے غلط خبر آپ کو دے دی ہے. امام نے فرمایا کیا تو عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری کے پاس نہیں جاتا؟ نام بتایا امام نے, مجھے بتا تو عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری اس کے پاس نہیں جاتا؟ کہنے لگا جاتا ہوں. کہا تو پھر کیوں کہتا ہے میں آپ کے دشمن کے پاس نہیں جاتا؟ کہنے لگا مولا آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ میرا ماموں ہے, میرا سگا ماموں ہے, میری ماں کا سگا بھائی ہے, میں صلہ رحمی کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے وہ تیرا ماموں ہے, لیکن تیرا یہ ماموں ہمارا دشمن ہے, ہماری راہ پر نہیں ہے, اور تو اگر سگے ماموں کے پاس بھی جائے گا ہمارا نہیں ہوگا اگر وہ ہماری راہ پر نہیں ہے. عزیز من, جو امام اپنے سگے ماموں کے پاس جانے سے فرما رہے تو ہمارا نہیں ہے, اب میں اور آپ غور کر لیں ہم کہاں کہاں جاتے ہیں, ہم کس کس کے پاس جاتے ہیں. خدا نے ہادی بنائے ہیں, آئمہ بنائے ہیں نجات کے لیے, پہلے دنیا میں نجات دیتے ہیں پھر آخرت میں. صرف آخرت کی نجات کے لیے نہیں ہے کہ جب ہم قبر میں پھنس جائیں گے پھر آ کے بک چھڑائیں گے, نہ عزیز من, یہ دنیا کی ذلت سے نجات کے لیے آئے ہیں, دنیا کی رسوائی سے نجات کے لیے آئے ہیں, اس دنیا کی قسم و پرسی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. آج ملت پاکستان اور تشیع پاکستان جس بدبختی کا شکار ہو چکا ہے, اسی سے نکالنے کے لیے خدا نے آئمہ کو مبعوث کیا تھا. لیکن ہم نے کبھی پوچھا ان سے کہ ہماری نجات کا نسخہ کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں ہم کیسے نجات پائیں؟ اور جواب یہی ہوگا کہ پہلے ہماری دشمنوں کی راہ کو تو چھوڑو، اس کو ترک کرو تاکہ ہم بتائیں تمہاری نجات کا نسخہ کیا ہے.
سبحان اللہ،
ہم آج اپنے مسائل سے بچنے کے لیے کس کس کا سہارا لیتے ہیں؟ ہر شیطان کا، ہر طاغوت کا، ہر منحرف کا، ہر گمراہ کا، ہر رشوت خور کا، ہر شراب خور کا. ابھی ایام عزا آئے ہیں، ایام عزا کے لیے، تحفظ عزاداری کے لیے کس کے ساتھ میٹنگ کرو؟ پولیس کے ساتھ میٹنگ کرو، افسر کے ساتھ میٹنگ کرو، فلاں کے ساتھ، ڈی پی او کے ساتھ کرو، ڈی سی او کے ساتھ کرو، اس کے ساتھ میٹنگ کرو، اس کے ساتھ میٹنگ کرو. ان سے آ جا کر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تحفظ دیں ہماری عزاداری. عزیز من، جس عزاداری کا تحفظ تجھے ایک فاسق و فاجر ایم پی اے یا ایم این اے دے گا، وہ عزاداری حسین نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ عزاداری تجھے تحفظ دینے کے لیے آئی ہے، عزاداری تجھے بچانے کے لیے آئی ہے. کیا قصور ہوا ہے ہم سے کہ جو عزاداری ہمیں بچانے کے لیے تھی، آج وہ خود خطرے میں ہے اور ہم اس کو بچانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں؟ کہیں غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلط ٹرن لے لیا راستے میں ہم نے، کہیں غلط موڑ موڑ گئے ہم؟ نقشہ دیکھو، کہیں غلط موڑ تو نہیں موڑ گئے ہم؟ آج جو کچھ دنیا اسلام میں ہو رہا ہے، اس ملک میں ہو رہا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے عرض کیا تھا بہت مسائل ہیں ملک کے اندر، ہزاروں مسائل ہیں. میں اگر فہرست بیان کرنا شروع کر دوں پوری شب اسی میں لگ جائے گی، دنیا کے مسائل، دنیا اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن سب مسائل اس وقت ہمیں چھوڑ کے، بھول کے صرف اصلی مسئلے کی طرف توجہ رکھنی ہے. اور وہ مسئلہ کون سا ہے جو آج دشمنان دین نے بہت ظالمانہ حرکت کی ہے اور وہ بارگاہ رسالت مآب میں توہین کی ہے؟ ناقابل تحمل توہین ہے. تعجب ہوتا ہے کس طرح دنیا اسلام خاموش ہے. کیوں پیروکار رسول خاموش ہیں؟ کیوں امت رسول اللہ ایک جمعے کو شور مچا کر پھر گھر میں جا بیٹھی؟ کیا مصائب ختم ہو گئی؟ کیا درد ختم ہو گیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. جس زمانے میں سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا، ہو بہو یہی حالت تھی ملت کی. ہر شہر کے مسلمان و مومنین کوئی عبادتوں میں مشغول ہے، کوئی ریاضتوں میں مشغول ہے، کوئی حج میں مشغول ہے، کوئی دکان پہ مشغول ہے، کوئی دفتر میں مشغول ہے، کوئی کھیت میں مشغول ہے، کوئی کاروبار میں مشغول ہے، کوئی گھروں میں مشغول ہے. ہر ایک کی مصروفیات تھی، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اور انہوں نے سن لیا کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے. سن لی خبر، سب نے سن لی اور سب نے کہا کہ غلط ہوا ہے. کسی نے نہیں کہا ٹھیک ہوا ہے، سب نے کہا غلط ہوا ہے. سب نے کہا غلط ہوا ہے. حتیٰ جو یزید کو مان رہے تھے انہوں نے بھی کہا غلط ہوا ہے. ہو کہہ کے پھر نماز میں لگ گئے، کہہ کے پھر حج میں شروع ہو گئے، باقی ماندہ طواف شروع کر دیا، کہہ کے پھر گاہک بھگتانا شروع کر دیا، کہہ کے پھر کتاب پڑھنی شروع کر دی، کہہ کے پھر قرآن کی تلاوت جاری رکھی، کہہ کے پھر آگے معمول اپنے معمولات کو جاری رکھا. لیکن ایک ہستی تھی جس نے سب کچھ چھوڑ دیا، تمام معمولات چھوڑ دیے. نہ صرف معمولات چھوڑ دیے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے نانا کا روزہ چھوڑ دیا، اپنی ماں کی قبر اطہر چھوڑ دی، اپنی ولادت گاہ چھوڑ دی جس پر حسین علیہ السلام کو فخر تھا، خاک مدینہ چھوڑ دی. اور پھر اس کے بعد چلے گئے مکہ، اور مکہ جا کر امام شعبان میں مکہ پہنچے، رجب میں چلے تھے مدینہ سے، ماہ شعبان میں مکہ پہنچے، ذلحجہ تک مکہ میں مقیم رہے. جب آٹھ ذلحجہ ہوئی، آٹھ ذلحجہ آپ کو معلوم ہے جس دن باقاعدہ حج شروع ہوتا ہے، آٹھ ذلحجہ وہ دن ہے جس دن باقاعدہ حج شروع ہوتا ہے. لوگوں نے احرام باندھے، امت نے احرام باندھے حج کرنے کے لیے، سید الشہداء نے احرام کھولے مکہ سے باہر جانے کے لیے. یہاں عجیب دو راہ ہے، ایک راہ پہ امت چل نکلی، ایک راہ پہ امام چل پڑے. یہاں امام و امت کا راستہ الگ ہو گیا، امت کسی اور راہ پہ چل پڑی، امام کسی اور راہ پہ چل پڑے. امت یہ کہہ رہی تھی بہت برا ہوا، یزید حکمران بن گیا، بہت برا ہوا، بس سمجھتے تھے ہمارا یہی فریضہ ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ بہت برا ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد کیا، پھر لبیک اللہم لبیک. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ بہت برا ہوا، جو برا ہو گیا اس برائی کو ختم کرنا کس کا کام ہے؟ اس برائی کے مقابلے میں فقط یہ کہہ دینا بہت برا ہوا یہ فریضہ نہیں ہے. یہی امام و امت کا فرق واضح ہو جاتا ہے، عام انسان اور امام کا فرق واضح ہو جاتا ہے، ہادی امت اور دوسروں کا فرق واضح ہو جاتا ہے. دوسرے ثواب کی خاطر طواف میں لگ گئے، امام نے فرمایا جب یہ امر شروع ہو جائے، جب حکمران مسلمانوں کے اوپر ایسا انسان شراب خار، سید الشہداء نے اس کے گورنر کے دفتر میں جا کر تعارف کروایا یزید کا کہ تم جس کی بیعت کے مطالبہ مجھ سے کرتے ہو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یزید رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، مؤلن بالفسق، یہ ہے تمہارا یزید، فاسق، فاجر، دہشت گرد، قاتل، نشئی. نشئی جب حسین آسودہ ہوں گے نشئیوں کے ہاتھوں، نشئیوں کے ہاتھوں کب حسین کو نجات ملے گی؟ بہت دکھ کی بات ہے عزیز من، نشئی مثلی لا یوا یو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا. فرق کیا تھا عزیز ایمان؟ فرق یہ تھا کہ کچھ لوگ ان کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ ہم ثواب حاصل کریں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، حکمران جیسا بھی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، امت کو ختم کیا جا رہا ہے، پائمال کیا جا رہا ہے، مقدسات کو پائمال کیا جا رہا ہے، صرف زبانی کہہ دو برا ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ثواب کے کام میں لگ جاؤ، اپنے معمولات میں لگ جاؤ. سید الشہداء نے فرمایا یہی فرق ہے تمہارا اور میرا. مجھے اس پہ اکتفا نہیں کرنا، مجھے کہاں تک جانا ہے؟ مجھے وہاں تک جانا ہے کہ جس زبان سے بے حرمتی کے الفاظ نکلے ہیں، جب تک وہ زبان گدی سے کھینچ نہیں لیتا، میری ماموریت پوری نہیں ہوتی. جس ہاتھ سے بے حرمتی ہوتی ہے، جب تک وہ ہاتھ کاٹ نہ دوں، اس وقت تک حق ادا نہیں ہوا. جس آنکھ سے بے حرمتی ہوئی ہے، جب تک وہ آنکھ پھوڑ نہ دوں، اس وقت فریضہ ادا نہیں ہوا. جس نظام نے بے حرمتی کی ہے اور کروائی ہے، جب تک اس کو رسوا نہ کر دوں، سرنگون نہ کر دوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. جب سب فراموش کر گئے، وہ بے حرمتیاں، وہ گستاخیاں، سید الشہداء نے سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، زیارت نبی چھوڑ دی، زیارت بتول چھوڑ دی، اپنے بھیا کا روزہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، حرم خدا چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑ دیا، صفا و مروہ چھوڑ دیا، زمزم کو چھوڑ دیا، منا و عرفہ چھوڑ دیا، تمام مقدس مقامات ترک کر کے حسین چلے گئے. کس لیے گئے؟ کہ یہ مقامات، یہ کعبہ جس کی حرمت ہی محفوظ نہ ہو، اس کے گرد چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صفا و مروہ جس کی حرمت ہی پائمال ہو رہی ہو، اس کے درمیان دوڑے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ زمزم جس کا تقدس پائمال ہو رہا ہو، اس کے پینے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ منا جس کا تقدس پائمال ہو رہا ہو، یہاں بکرے ذبح کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ عرفہ جس کا تقدس پائمال ہو رہا ہو، یہاں لبیک کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب ان کی حرمت و تقدس بھی محفوظ ہو. جب کعبہ کی حرمت محفوظ ہو، پھر فریضہ طواف کرنا ہے. لیکن جب کعبہ کی حرمت ہی پائمال ہو رہی ہو، پھر فریضہ طواف نہیں کعبہ بچانا ہے. کعبہ کی حرمت کو بچانا ہے، صفا و مروہ کی حرمت کو بچانا ہے، حرم کی حرمت کو بچانا ہے، رسول اللہ کی حرمت کو بچانا ہے. آزاداری ہم نے رسم بنائی ہے، رسم ہم نے رسم بنا دی ہے. کچھ لوگوں نے بزم بنا دی ہے، کہتے بھی ہیں بزم ازا سجے گی، شعر و شاعری میں جوش خطابت ہو، جوش شاعری میں کہہ بھی دیتے ہیں بزم ازا. عزیز من، آزاداری نہ رسم ہے اور نہ ہی بزم ہے. آپ نے رسمیں کرنی ہیں اپنی الگ سے بنا لو، آپ نے بزمیں کرنی ہیں اپنی الگ سے سجا لو. سنت حضرت زینب کو رہنے دو، اسی طرح رہنے دو جو بی بی نے قائم کی تھی. اس کو تحریف نہ کرو، اس کو مخدوش نہ کرو. بنت علی نے کیا شروع کی تھی؟ بنت علی نے عزا شروع کی تھی. عزا کیا تھی؟ کربلا کا باقی ماندہ مرحلہ جو رہ گیا تھا کربلا میں، اس کو تکمیل کیا، تکمیل کربلا کی. کربلا کیا چیز تھی؟ کربلا رسم نہیں تھی، کربلا بزم بھی نہیں تھی، کربلا رزم تھی. کربلا رزم ہے، کربلا جنگ ہے، کربلا نبرد ہے، کربلا پیکار ہے. کربلا جنگ کا نام ہے، آزاداری اس جنگ کے تسلسل کا نام ہے. آزاداری کربلا ظلم کے خلاف قیام کا نام ہے، آزاداری اس کے تسلسل کا نام ہے. اس قیام کو کوئی ختم نہ کر سکے، یہ جاری رہے مسلسل. آزاداری رزم ہے، ایک رزم جو حسین علیہ السلام نے لڑی، ایک رزم جو بنت علی نے لڑی. لیکن یہ بات علماء نے بھی بیان کی ہے، بڑے جید علماء نے بیان کی ہے کہ رزم زینب دشوار تر تھی رزم حسین سے. حسین جب رزم کے لیے گئے، ہاتھ میں تلوار تھی، زرہ پہنی ہوئی تھی، گھوڑے پہ سوار ہو کر، ہرچند تشنا تھا فاطمہ کا لال، لیکن رزم کی حالت میں تھا. لیکن جب بہن کی باری آئی، بے پلان اونٹ پہ سوار تھی، ہاتھ رسی میں بندھے ہوئے تھے، سر پہ ردا بھی نہیں تھی، لیکن جب میدان جنگ آ گیا، جب رزم زینب کا وقت آ گیا، تو وہاں پر بی بی نے نہیں کہا میں تھکی ہوئی ہوں، خدا شاہد بہت تھکی ہوئی تھی بی بی، بہت تھکی ہوئی تھی. اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ روایات میں ہے، یہ روایات جناب سید ساجدین سے بھی منقول ہیں، دیگر راویوں میں نقل کی ہیں یہ روایت، کہ بی بی نے جب شام غریباں نماز تہجد پڑھی کربلا میں، تو بیٹھ کے پڑھی، ہر روز کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، اس دن بیٹھ کے پڑھی. بی بیاں پوچھتی ہیں، بی بی آج کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہی، بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. فرماتی ہیں آج مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، آج میں پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتی، آج بیٹھ کر نماز پڑھ. اتنی خستہ، اتنی تھکی ہوئی، اتنی رنجور، اتنا دل ٹوٹا ہوا، اتنا جگر پارا پارا. لیکن جب کوفہ پہنچتی ہے، ندا دیتی ہے، اللہ یا اہل الکوفہ. ایک رنجور خاتون، ایک دکھیا خاتون، ایک ام المصائب خاتون، اس حالت کے اندر بھرا بازار اجنبیوں کا، نامحرموں کا، لیکن جب وہاں پہنچ جاتی ہے، دیکھیں یہ نبرد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، جب امیر المومنین کو لینے آئے لوگ مدینہ میں، گھر آگ لگائی دروازے پر، اور پھر للکارا کہ علی کو باہر بھیجو، تو علی نہیں آئے دروازے کے پیچھے، سیدہ آئیں دروازے کے پیچھے. بہت سارے لوگ، مجھ سے بھی پوچھا، آپ سے بھی پوچھا ہوگا، پوچھتے ہیں بہت سارے، کہ جب مرد گھر میں موجود ہو اور کوئی دروازے پہ آئے، اور خصوصاً جب دھمکی بھی دے رہا ہو، للکار بھی رہا ہو، تو ایسے میں عورتیں نہیں آتی بلکہ مرد آتے ہیں، ہے نا یہ بات؟ ایسے ہی نا، مرد آتے ہیں. خب علی گھر میں موجود تھے، دروازے پہ للکار ہوئی، علی نہیں آئی، سیدہ آئی. خوب سوال یہ اٹھتا ہے، کیوں علی نہیں آئے؟ کیا علی ڈر گئے؟ کیا آنا نہیں چاہا؟ نہ عزیزان، آنا چاہا. علی اٹھے، سیدہ نے بٹھا دیا، سیدہ نے بٹھا دیا، اے علی
عموماً کہتے ہیں نا جب شوہر گھر میں ہو تو زوجہ کیوں آئی. عزیز من، اس دن رشتہ زوج و زوجہ والا نہیں تھا، اس دن رشتہ کوئی اور تھا. سیدہ نے بٹھا دیا، اے علی آپ نے اپنی نبرد اپنی رزم مکمل کر لی، اے علی بدر میں آپ نے جنگ لڑی، خیبر آپ نے لڑی، خندق و احد آپ نے لڑی، اپنے سارے حریفوں کو آپ نے پچھاڑ دیا، بڑے بڑے جنگجوؤں پہلوانوں کو آپ نے فنار کر دیا. اے علی بڑی بڑی جنگیں لڑی آپ نے، نامی جنگیں لڑی آپ نے، لیکن آج کا میدان ولی کا نہیں. اے علی آج تو میرا شوہر نہیں، میرا ولی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں میرا ولی تنہا ہے، کوئی ناصر نہیں ہے. آج زہرا ناصر ولی بن کر آتی ہے، ناصر ولی بن کر آتی ہے. آج میری نبارد ہے، آج میری رزم ہے. علی جب آپ میدان میں جایا کرتے تھے میں منتظر رہتی تھی رزم علی کی. اے علی آج آپ دیکھیں فاطمہ کی جنگ دیکھیں، آج زہرا کی نبرد دیکھیں. جب ماں نے نبرد کی، بیٹی 3 سال کی تھی، دیکھ رہی تھی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی، اور پھر جب کوفہ کا بازار آیا تو کہنے لگی وہ ماں کی جنگ تھی، اب بیٹی کی جنگ شروع ہوتی. شہید مطہری نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے شب عاشور وصیتیں کی، سید ساجدین علیہ السلام کو امامت کی وصیتیں کی، بی بی سن رہی تھی اور پوچھتی ہیں کہ بھیا یہ ایسی وصیتیں ہیں جن سے لگتا ہے کہ بس آخری وقت آ پہنچا ہے. امام فرماتے ہیں ہاں بہنا آخری وقت آ گیا ہے، کل آخری دن ہوگا، آج آخری رات ہے ہماری. یہ سننا تھا بی بی بے ہوش ہو گئی. یہ سب مقاتل نے لکھا ہے، تمام تاریخوں میں ہے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی یہ سن کر. سید الشہداء ہوش میں لائے، جناب زینب اولیاء کو ہوش میں لائے، اور ہوش میں لا کر فرمایا کہ میری بہنا میری جنگ تو کل ختم ہو جائے گی، کل آپ کی جنگ شروع ہونی ہے. اور علی کی بیٹی اگر آپ قدم قدم پہ بے ہوش ہوتی رہی اس جنگ کا سالار کون ہوگا؟ شہید مطہری فرماتے ہیں پھر اس کے بعد علی کی بیٹی کہیں بھی بے ہوش نہیں ہے. ایسی جرت آ گئی، ایسی طاقت آ گئی، ایسی شجاعت آ گئی. شام غریباً جب چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے جلے ہوئے خیموں کے اندر، جب بیبیاں سسک سسک کے رو رہی تھی تو نیزہ لے کر گھومتی تھی اور کیا فرماتی تھی، بیبیوں گھبراؤ نہیں، اگر عباس نہیں تو زینب تو موجود ہے. آج میں نگاہبان ہوں یہاں پر. جب کوفہ میں پہنچی ندا دی، الا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، اے اہل کوفہ، اے غدارو، اے مکارو سنو. تاریخ میں لکھا ہے سناٹا چھا گیا. آپ نے دیکھا بازار میں کتنا رش ہوتا ہے، بازاروں میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے. بازار کو آج اگر لوڈ سپیکر پر بھی کوئی ندا دے تو بازار چپ نہیں ہوتا، لیکن فریاد بنت علی سے بازار میں سناٹا چھا گیا. خطبہ دیا، یہ رزم تھی جناب زینب اولیاء کی، اور اس رزم کو جاری رکھا. نہ بازار دیکھا، نہ دربار دیکھا، نہ دکھ دیکھا، نہ درد دیکھا، نہ مصیبت دیکھی. جہاں رزم کا وقت آیا بی بی نے رزم کی. عزیز من، یہی رزم زینبی، یہ سنت عزا بن کر تجھے دی گئی ہے، تو وارث عزا ہے. اس کو رسم مت بنا، اس کو بزم مت بنا، یہ رزم ہے جو بنت علی نے لڑی ہے، ورنہ کربلا ختم ہو جاتی اگر زینب رزم نہ لڑتی. حسین کی رزم وہیں ختم ہو جاتی، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. کس کے لیے کربلا؟ کس کے لیے تھی؟ حرمتوں سے بچانے کے لیے، مقدسات کے دفاع کے لیے، دین کے مقدسات، اللہ کے مقدسات، امت کے مقدسات، شریعت کے مقدسات. یزید ہر چیز کو پائمال کر رہا تھا. شعر پڑھتا تھا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی کتاب آئی، معاذ اللہ، یہ سب کچھ ڈھونگ ہے جو انہوں نے رچایا ہوا بنو ہاشم نے. یہ علنی شعر کہتا تھا، شاعر تھا، ادیب تھا، شعروں میں یہ جملے کہتا تھا. سنتے تھے سارے اور کہتے تھے غلط بات کر رہا ہے, یہ باتیں بہت غلط ہیں. جس طرح آج ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر جب سنتے ہیں قرآن جلایا جا رہا ہے, او ہو ہو بڑا غلط کام ہو رہا ہے, رسول اللہ کے خلاف فلم بنائی گئی بہت غلط کام ہوا ہے, آج فلاں مقدسات کی بے حرمتی کی گئی بڑا غلط کام ہوا ہے. امت نے اپنا فریضہ کیا سمجھ لیا ہے, فقط ٹی وی پہ خبریں سن کر اظہاریں افسوس کر کے پھر دوبارہ اپنے کام کو شروع کر دیں. اور سید الشہداء نے فرمایا میں ایسی امت سے اگر کعبہ میں بھی ہوں میں اپنا راستہ جدا کر لوں گا. جو خبریں تو سنیں لیکن حرکت نہ کریں. میرا حسین کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. کعبہ میں شرابی معاذ اللہ جمع نہیں تھے, زانی نہیں تھے, کبابی نہیں تھے, حاجی تھے. حاجی جو ساری رات کعبہ میں نماز تہجد پڑھتے تھے, وہ سارا دن طواف کرتے تھے, لیکن حسین نے کیا فرمایا, تم تہجد بھی پڑھو, تم طواف بھی کرو, تم کوئی گناہ نہ کرو, یہی کہ تمہیں کوئی درد نہیں ہے حرمت دین کا, پائمالی دین کا, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. الگ کر لی راستہ اپنا سید الشہداء نے. اور آپ کو معلوم ہے کن کن سے سید الشہداء نے اپنا راستہ الگ کیا؟ یہ تو حاجی تھے, بڑی بڑی شخصیات تھیں ان کے اندر, بہت بڑے بڑے لوگ تھے. امام کو آ کر سمجھاتے تھے حالات ٹھیک نہیں ہیں, خطرہ ہے, سمجھوتا کر لو, مذاکرات کر لو, پی جاؤ آپ بھی, بات ہوتا رہتا ہے, ایسا زمانہ ایسا ہے. یہ باتیں آ کے امام کے سامنے کرتے اور امام کیا فرماتے سن کر, اُفٍ لِهَذَا الْكَلَامِ, تُف ہو تمہاری باتوں پر, تُف ہو تمہارے افکار پر, تُف ہو تمہاری ذہنیتوں پر, تُف ہو تمہاری سوچوں پر, تُف ہو تمہارے راستوں پر. یہ سیکھا ہے تم نے قرآن سے, یہ سیکھا ہے تم نے کعبہ سے, یہ سیکھا ہے تم نے رسول اللہ سے, تُف ہو تمہارے اوپر. امام نے اپنا راستہ الگ کر لیا. امام کو کہتے تھے کوفی بے وفا ہیں, شامی خطرناک ہیں. امام نے فرمایا کم عقل ہو, اتنا تو سوچو جتنی تمہاری عقل کام کرتی ہے اتنی میری بھی کام کرتی ہے, جتنا تم سمجھتے ہو اتنا میں بھی سمجھتا ہوں. مجھے معلوم ہے کوفی بے وفا ہے, مجھے معلوم ہے شامی دہشت گرد ہے, لیکن یوں تو نہیں کہ خدا نے مرکز کوفی اور شامی کو بنایا ہے کہ کوفیوں کے رویے دیکھ کر ہم اپنے فرائض کا تعین کریں, شامیوں کے تیور دیکھ کر ہم اپنی ذمہ داریوں کا رخ معین کریں. یہ نہیں ہو سکتا. شامی کتنا ہی خونخوار کیوں نہ ہو اور کوفی کتنا ہی بے وفا کیوں نہ ہو, مرکز حسین ابن علی ہے, امت کا امام حسین ابن علی ہے. عزیزان آج سوچو, اگر آج سید الشہداء موجود ہوتے اور رسول اللہ کی بے حرمتی ہوتی, حج ہوا, حاجیوں نے اب واپس آنا شروع کر دیا, ان حاجیوں سے پوچھ لیں, ہر کام کر کے آئے ہیں, روزہ رسول پہ گئے ہیں, جالی چوم کے آئیں گے, حالانکہ وہاں چومنے نہیں دیتے, چوری سے چوم کے آتے ہیں, چھپ چھپ کے جالی چوم کے آتے ہیں, پھر بڑا فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جل دے کے جالی چوم لی, ہر ستون کو بوسا دے کے آتے ہیں, ہر در کو بوسا دے کے آتے ہیں, وہاں پر نعتیں پڑھتے ہیں, اظہار عقیدت کرتے ہیں, دعائیں حاجات سب کچھ کر کے آگے روزہ رسول پر. کیا روزہ رسول پر جا کر یہ خیال بھی آیا کہ آج جس وقت تم روزہ رسول پہ حاضر ہو اسی رسول کی حرمت پائمال کی گئی ہے؟ جب اسی رسول کے دین کو پائمال کیا جا رہا تھا, اسی رسول کا بیٹا حاج چھوڑ کے چلا گیا, کسی نے آواز اٹھائی مکہ کے اندر, کسی حاجی نے, کسی نے مدینہ کے اندر آواز اٹھائی, خبر پہنچی ہے, آئیں آئیں گے, ملیں گے, آپ پوچھ لینا آپ ان سے, انہوں نے کسی نے کیا ہو؟ بھلے ایک قوم نے کیا ہے, ایک ملت نے کیا ہے یہ کام. کون سی ملت نے؟ جن کو خمینی کبیر نے بتایا حسین ابن علی کا راستہ, کہ اگر حج میں بھی جاؤ تو حسین ابن علی والا حج کرنا, تاجروں والا حج نہیں کرنا. آج سید الشہداء ہوتے کیا عکس العمل دکھاتے؟ کیا ٹی وی پہ خبریں سن کر فقط بیٹھ کے افسوس کر لیتے؟ آج امام زمانہ کی کیا کیفیت ہوگی اس عالم غیبت میں, پردہ غیبت میں؟ ایام عزا آ رہے ہیں، ایام عزا ہیں ہی حرمتوں کو بچانے کے ایام، بے حرمتیوں کے دن نہیں ہیں۔ رسم عزا میں ممکن ہے بے حرمتی ہوتی ہو، لیکن رسم عزا میں مقدسات کا دفاع ہوتا ہے، بے حرمتیوں کو روکا جاتا ہے، بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے، وہ تعاقب کیا جاتا ہے۔ آپ نے بتانا ہے، پوری ملت کو، پاکستانیوں کو بتانا ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے۔ آج جب سب فراموش کر کے بیٹھ گئے، توہین جاری ہے، ابھی بھی نیٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے اس فلم کے 14 منٹ دیے تھے، اب پوری 2 گھنٹے کی فلم نیٹ پر دے دی، پوری فلم دے دی، وہ توہین آمیز فلم، پیچھے نہیں ہٹے، معافی نہیں مانگی، معذرت نہیں کی، عذر خواہی نہیں کی، ڈٹے ہوئے اپنی جرت پر۔ لیکن امت ایک جمعے کو نکل کے، بھڑاس نکال کے خاموش سے بیٹھ کے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب رسول جانے اور گستاخی کرنے والا جانے۔ نہ عزیز من، امت کو آرام سے نہیں بیٹھنا۔ کون سکھاتا ہے؟ عزاداری سکھاتی ہے۔ عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ عزاداری 1400 سال بعد آج سوال بھی کرتے ہیں بعض لوگ، یہ جو عزاداری سے روٹھے ہوئے ہیں بعض مسلمین، بعض مومنین، ان کے دلوں کے اندر یہ شبہ ڈال دیے گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے رسوماتی عزاداری دیکھی ہے، رزمیہ نہیں دیکھی۔ اگر رزمیہ عزاداری دیکھتے، خدا شاہد ہے یہ سارے کے سارے اندر شریک ہو جاتے آ کر۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ جو عزاداری سے دور بیٹھے یا عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس عزاداری کی روح کو سمجھو، میرے عمل کو نہ دیکھو۔ ممکن ہے میں عزاداری میں آ کر کوئی اپنا رسم ادا کر رہا ہوں، میں عزاداری میں آ کر کوئی اور کام کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ جس بانی نے عزا شروع کی تھی، اس نے اس میں کیا روح ڈالی تھی، کیا جہد دی تھی، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ بلو اس ماہ عزا میں، محرم و سفر 2 مہینے عزاداری کے ہیں، بلاؤ سارے مسلمین کو بلاؤ، اہل سنت کو بلاؤ، دیگر مسالک کے علماء کو بلاؤ، عوام کو بلاؤ، سب مل کر عزا زینبی برپا کرو۔ عزا زینبی، آج چائنا حج ہوتا ہے، ابراہیمی حج نہیں ہوتا۔ آپ شک ہے تو حاجیوں کے بورے کھول کے دیکھ لو، اندر سے کوئی ابراہیمی چیز نہیں نکلے گی، سب چائنا کا مال نکلے گا۔ چینی حاجی ہے، نہ ابراہیمی حاجی۔ ہم نے تبرک والا عزادار نہیں بننا، رسوماتی عزادار نہیں، زینبی عزادار۔ زینبی عزادار، زینبی عزادار وہ نہیں ہوتا جو عصر عاشور کو الوداع کہہ کے حسین کو کہے حسین ہماری تو رسمیں ہو گئی پوری۔ عصر عاشور پتہ ہے کون سا دن ہے؟ عصر عاشور جب حسین علیہ السلام تنہا ہو گئے، تنہا ہو کر لباس رزم پہنا، زرہ پہنی، خود پہنا، اور تلوار لی، اور حسین نے ندا دی، حل من ذاب بن یزب ان حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے؟ حرم رسول و حرمت رسول کو بچانے والا کوئی ہے؟ میں جا رہا ہوں، میں پاسدار حرمت رسول تھا، لیکن میں جا رہا ہوں، میں آخری نبرد کے لیے جا رہا ہوں، میں آخری رزم کے لیے جا رہا ہوں۔ حل من ذاب بن یزب ان حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول و حرمت رسول بچانے والا آ جائے؟ ہماری رسومات کیا ہیں؟ عین عصر کے وقت جلوس ختم ہوتا ہے، الوداع کا نوحہ پڑھتے ہیں، الوداع یا حسین، الوداع یا حسین۔ عزیز من، ذرا غور سے سن کہ حسین کیا استغاثہ دے رہے ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں حل من ذاب بن یزب عن حرم رسول اللہ، حل من ناصر ینصر، اور کیا کوئی ہے جو آئے حرم و حرمت رسول کو بچائے؟ تو کہتا ہے الوداع، وقت لبیک آیا ہے۔ تو کیا کہے؟ اے حسین، یہ پرچم گرنے نہیں پائے گا، یہ لبیک کا وقت ہوتا ہے۔ لبیک کا نوحہ پڑھ، لبیک کا ماتم کر، لبیک کی سینہ کوبی کر، لبیک کے لیے نوحہ پڑھ، لبیک کا مرثیہ پڑھ۔ یہ لبیک کا وقت ہے، نہ الوداع کا وقت ہے۔ دیکھیں ہم نے رسمیں کیسی الٹ بنا لی، جس طرح حاجیوں نے حسین سے کہا خدا حافظ، اے حسین جائے، ہم حج میں ہیں آپ جائیے، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، رسمی عزاداری ختم کر دیتے ہیں، الوداع پڑھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے بھی ہیں، ساتھ پڑھتے بھی ہیں کہ اس سال کا یہ کر دیا ماتم، اگلے سال زندہ رہے تو کریں گے، ورنہ یہی کافی ہے اسی سال پہ۔ یہ مرثیہ بھی پڑھ کے سلام بھی پڑھ کے چلے جاؤ. عزیز من جب ایک دفعہ لبیک کہہ دیا تو پھر کیا کہو کہ اے حسین جب تک یہ سر تن پر ہے تیری راہ کو نہیں چھوڑنا, جب نکلا ہوں تیری راہ میں پھر واپس نہیں جانا. اس رزم کو جاری رکھنے عزیز من. ایام عزا کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ امت جو یزید کو بھول چکی, عزادار یزید کا تعاقب 1400 سال سے کر رہا ہے. 1400 سال سے کیوں عزا جاری ہے؟ کسی کے تعاقب میں ہے, کسی کی تلاش میں ہے. کس کی تلاش میں؟ مردہ یزید کی تلاش میں نہیں ہے عزاداری. ہر زمانے کی عزاداری اس زمانے کی یزید کی تلاش میں ہوتی ہے. اس یزید کو بے نقاب کرنا ہے. یزید پہ حرمتیاں کرنے والا, مقدسات کو پائمال کرنے والا. آج یہ کہہ کہ فلم غلط بنی ہے اور مجرم جس نے بنوائی ہے, جو بے حرمتی پہ اکسا رہا ہے, اس کو معاف کر دینا, یہ غفلت ہے عزیز ایمان. اور عزادار بابصیرت انسان کا نام ہے. عزادار نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے 1400 سال سے, باقی چھوڑ گئے, اس نے جاری رکھا ہوا ہے. اس سال کو, اس سال کی عزا کو, مجالس کو, جلوسوں کو, زاکرین, خطباء, بانیان, شرکا, سب کے سب ماحول بناؤ اپنی مجالس کا. اور وہی حل من ذا بن یزب انحرم رسول اللہ کے مقابلے میں لبیک کہو حسین کو, اے حسین ابن علی ہم نے آپ کا استغاثہ سن لیا, ہم حرم رسول اللہ کو بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم حرمت رسول اللہ کو بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم حرمت آل رسول کو بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم حرمت کتاب رسول کو بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم حرمت دین رسول کو بچانے کے لیے آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جناب سید ساجدین علیہ السلام جتنا شام کے تذکرے پہ رویا کرتے تھے اتنا کسی اور چیز پہ رویا کرتے تھے. شام میں کیا ہوا؟ کوئی قتل نہیں ہوا شام میں, کوئی شہید نہیں ہوا شام میں, کوئی پیاسا نہیں رکھا گیا شام میں, کوئی بھوکا نہیں رکھا گیا شام میں, پانی بھی دیتے تھے, کھانا بھی دیتے تھے. پھر شام میں کیا ہوا؟ مولا جہاں پر شہادتیں ہوئیں, جہاں بابا شہید ہوئے, جہاں بہیا شہید ہوئے, جہاں اصغر شہید ہوئے, جہاں لاشیں پائمال ہوئیں, جہاں خیمے جلے, جہاں ہر ظلم ہوا, اس سے زیادہ شام پہ روتے ہیں آپ. شام میں کیا ہوا عزیزان؟ کربلا میں شہادتیں ہوئیں, جانیں لی گئیں, سر کاٹے گئے, لاشیں پائمال کی گئیں. شام میں بڑی سخت بے حرمتیاں ہوئیں. وہ بے حرمتی جب سید ساجدین کو یاد آتی تھی جو شام میں, وہ ساری بے حرمتیاں نہیں پڑھی جا سکتی. میں نے ایک دفعہ ایک روایت پڑھی تھی اور مومنین کا حال دیکھ کر پھر عہد کیا تھا یہ روایت کبھی بھی نہیں پڑھوں گا شام میں. اس کے بعد نہیں پڑھی میں نے, پڑھی جا بھی نہیں سکتی عزیز من. ایسی بے حرمتیاں شام میں ہوئی ہیں جو کوئی سن بھی نہیں سکتا, اور سید ساجدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنی. صرف ایک روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بے حرمتی کرنے والے کو اگر تو کو زنجیر میں بھی جکڑے ہوئے ہو پھر بھی بے حرمتی کو روکو, بے حرمتی پہ چپ مت بیٹھو, بے حرمتی پہ اگر ہو سکے ساری عمر روتے رہو. یہ سنت سید ساجدین علیہ السلام. یزید لعین نے پہلی بے حرمتی یہ کی کہ دربار سجایا, درباریوں کو نشہ پلایا, شراب تقسیم کی, سب شراب کی مستی میں جب مست ہو گئے اہل بیت کو بیٹھ ٹھہرا کے رکھا دروازے پر, پھر بلایا اندر. اہل بیت قطار میں اندر آ رہے ہیں, سید ساجدین ہیں, پھر بیبیاں ہیں, پھر بچے ہیں, اور سب کو لا کر دربار کے درمیان میں قطار میں کھڑا کر دیا گیا. چاروں طرف اجنبی بیٹھے ہیں, نامحرم بیٹھے ہیں, نشے میں دھت بیٹھے ہیں. یزید نے شعر کہنا شروع کیے, بے حرمتی شروع کی. حکم دیتا ہے کہ وہ تشت جس میں سر اقدس حسین علیہ السلام ہے وہ لے آؤ. وہ تشت لے آتا ہے, یزید کے سامنے لا کر رکھتے ہیں. خیزران کی چھڑی لے کر رومال ہٹاتا ہے اور کبھی خون آلود زلفوں پہ چھڑی مارتا ہے, کبھی زخمی ہونٹوں پہ چھڑی مارتا ہے، ساتھ تمسخر کرتا ہے۔ اور اس وقت بنت علی نے جب یہ بربے حرمتی دیکھی، فریاد کر کے بولی، اے یزید تجھے معلوم ہے تو کس مقام کی بے حرمتی کر رہا ہے؟ جہاں پر تو چھڑی مار کے بے حرمتی کر رہا ہے، یہاں نبی بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ لب شہید حسین کے، یہ زخمی پیشانی حسین کی، یہ زلف حسین کی، یہ نبی کی بوسہ گاہ ہے، تو نبی کی بوسہ گاہ کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اور عزیزو اس وقت بے حرمتی کی حد ہو گئی، بے حرمتی کی حد ہو گئی کہ جب یزید لعین پوچھتا ہے کہ میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی زینب، اس کا نام تھا، آیا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کے شام آ گئی ہے؟ ایک لعین نے اشارہ کیا، نہ یزید کربلا میں ماری نہیں گئی بلکہ اسیر ہو کر تیرے دربار میں موجود ہے، اس وقت تیرے دربار میں کھڑی ہے۔ اس لعین نے نشانی بتائی، بس وہ نشانی بتانی تھی کہ غیرت سید سجاد کا امتحان شروع ہوا۔ وہ لعین کیا کہتا ہے کہ وہ خاتون کھلے بالوں والی جو ایک دوسری بوڑھی خاتون کے کندھے پہ ماتھا ٹیک کر کھڑی ہوئی ہے، یہی حسین کی بہن زینب ہے۔ بس کیا ہوا، وہ ناپاک نگاہیں اٹھی، ان کی نگاہیں اٹھی، سید سجاد کی نگاہیں جھکی اور خدا سے کیا کہا، اے پروردگارا یہ کیسا غیرت کا امتحان!
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا خداوند بحق محمد وال محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین و بانیان کے اس اخلاص و خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس عذاب برپا ہوئی ہے، ان کو، ان کے دیگر خاندان کے مرحومین کو پروردگارہ اس مجلس کا، اس ذکر کا، اس انتظام و اہتمام کا ثوابی سال فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد اس مرحومہ کو دیگر مرحومین سمیت جوار رحمت مقام نصیب فرما۔ پروردگارہ انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگارہ ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و بلیہ سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ ان ظالمین کو ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما۔ بارگاہ رسالت مآب میں بے حرمتی کرنے والوں کو پروردگارہ نیست و نابود فرما۔ ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ امت مسلمہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما۔ ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما۔ ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما۔ ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما۔ حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما۔ انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما۔ ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما۔ پروردگارہ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خداوندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، شرکاء مجلس، بانیان مجلس، و بالخصوص مرحومہ و مغفورہ محترمہ مسعودہ آپا کے لیے، جن کے ایصال ثواب کے لیے، اور ان کے شوہر نامدار سید جعفر شاہ صاحب کے لیے، اور دیگر خاندان سادات کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، اور آج جو عالم دین کراچی میں شہید ہوئے ہیں، علامہ آفتاب جعفری،
خدا و تعالیٰ انہیں آئمہ اطہار کے ساتھ محشور کرے، ان کے لیے و دیگر شہداء اسلام کے لیے، وہ بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، المسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، وبالاجابه جدير، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔